وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ اس خبر سے شروع کریں گے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے لیاقت پور کے قریب ٹرین حادثے میں ہلاکتوں کے بعد تحقیقات کے احکامات جاری کر دیے ہیں. آگے چل کر ہم صحافیوں کے قتل میں لواحقین کو عدم انصاف اور آخر میں آزادی مارچ کی اسلام آباد میں پہنچ پر بات کریں گے. اور ہمارا سب سے بڑا موضوع ہوگا یہ ٹرین کا حادثہ جس میں اب تک بتایا جا رہا ہے کہ 74 ہلاکتیں ہو گئی ہیں. اس سلسلے میں ہمیں جوائن کریں گے اس وقت منظور رضی, یہ پاکستان ریلوے ورکرز فیڈریشن کے ایک رہنما ہیں, جبکہ ہمارے ساتھ سرکاری اہلکار بھی ہوں گے اور اس کے علاوہ میرپور خاص سے ہوں گے ایک زمیندار, کیونکہ ہمارے پاس جو اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق میرپور خاص سے بہت زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں. آپ لوگ بھی اس واقعے کے حوالے سے اور اس پورے گھنٹے میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-77789-0800-77789. تو آئیے سب سے پہلے آپ لوگوں کو اس ٹرین حادثے کے حوالے سے ایک رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں جمشید رضوانی.
رحیم یار خان میں ٹرین حادثے کا شکار ہونے والے 8 افراد کی نماز جنازہ میرپور خاص اور عمر کوٹ میں ادا کر دی گئی. نماز جنازہ میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اس موقع پر رقت آمیز جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے. ہلاک ہونے والے اکثر افراد کا تعلق اس تبلیغی جماعت سے بتایا جاتا ہے جو سالانہ تبلیغی اجتماع میں شرکت کے لیے میرپور خاص سے رائیونڈ جا رہی تھی. حادثے میں ہلاک ہونے والے 35 سالہ محمد نواز کے بھانجے شہریار کا کہنا ہے کہ ان کے ماموں کے 4 بچے ہیں اور وہ اسٹیٹ ایجنسی کے کاروبار سے منسلک تھے. ان کے ساتھیوں کے مطابق آگ لگنے پر محمد نواز کے جسم کا کافی حصہ متاثر ہوا اور پھر انہوں نے جلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دی, تاہم وہ اسپتال جانے سے قبل ہی دم توڑ گئے.
ہمیں پتہ اس طرح لگا کہ فون کرا ہے نمبر پہ, تو ریسکیو اہلکار نے فون اٹھایا تو اس نے کہا کہ ڈیتھ ہو گئی ہے. اس کے بعد پھر گئے وہاں سے, پروسیس ہوا ہے پورا اور پھر یہاں سے باڈی لے کے آئے.
تیز گام ایکسپریس کو پیش آنے والے حادثے میں اب تک 74 افراد کی موت کی تصدیق کی جا چکی ہے, جس میں سے خدشہ ہے کہ زیادہ تر افراد میرپور خاص ہی کے ہو سکتے ہیں. ڈپٹی کمشنر میرپور خاص عطا محمد شاہ کا کہنا ہے کہ اب تک میرپور خاص سے تعلق رکھنے والے 45 افراد لاپتہ ہیں, جن کے بارے میں وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ زندہ ہیں یا اس حادثے میں ہلاک ہو گئے.
ابھی ہمارے پاس 36 کمپلینرز آئے ہیں کہ جناب 45 پیپل جو ہے وہ ہمارے مسنگ ہیں.
سانحہ میں ایک ہی گھر کے 4 افراد بھی لاپتہ ہیں, جبکہ میرپور خاص کے سیٹلائٹ ٹاؤن میں رہائش پذیر محمد نواز اور ان کے بھتیجے سلمان بھی اس واقعے میں ہلاک ہو گئے. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ لاپتہ افراد کے اہل خانہ کو صوبائی حکومت کے خرچے پر ہفتے کے روز ملتان پہنچایا جائے گا, جہاں ان کے ڈی این اے سیمپل بھی حاصل کیے جائیں گے تاکہ ان کے پیاروں کی شناخت کا عمل مکمل کیا جا سکے. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, میرپور خاص, سندھ.
اور ہم ابتدا کرتے ہیں پاکستان ریلوے ورکرز فیڈریشن کے رہنما منظور رضی کے ساتھ. منظور رضی, آپ بتائیے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں. ہمارے پاس جو انفارمیشن آئی ہے وہ یہ کہ 74 ہلاکتیں ہیں, بہت بڑی تعداد میرپور خاص سے تھی, لیکن آپ ہمیں بہتر بتا سکتے ہیں کہ کہاں کہاں سے لوگ ٹریول کر رہے تھے جب یہ ہلاکتیں ہوئیں, اور آپ اس کا, اس جو واقعہ ہے اس کو کس طرح شمار کریں گے کہ کیا یہ بدترین حادثوں میں سے شمار کیا جا سکتا ہے؟
جی شکریہ. عرض یہ ہے کہ ہماری یہ تیز گام جو ہے کراچی سے شام کو 5:30 بجے چلتی ہے اور اس طرح یہ لاہور جاتی ہے. اس کی پچھلی بوگی جو ہوتی ہے وہ لاہور تک کی بکنگ ہوتی ہے. یہ کچھ اکانمی کی بوگی ہوتی ہے 4-5 اور 2 بوگیاں ہوتی ہیں بزنس کلاس کی. یہ گاڑی روانہ ہو گئی اور ٹھیک ٹھاک گئی, فٹ پاٹ تھی, لیکن اسٹیشن پہ کوئی چیکنگ سسٹم نہیں ہے. جب بھی اجتماع ہوتا ہے یا کوئی گروپ جا رہے ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ چولہے بھی لے کے جاتے ہیں اور یہ دوسرے آئٹم بھی لے کے جاتے ہیں جس سے آگ جلے. اور یہ تو ڈرائیونگ کے لیے اجتماع تھا اور کافی ان کی اسپیشل ٹریننگ بھی بک ہوئی, ان میں بھی لوگ گئے, بعض عام گاڑیوں میں گئے. تو یہ 2 بوگی ہیں, انہوں نے ان میں زیادہ تر ٹنڈو جام, ٹنڈو الیار پلس میرپور خاص, مین میرپور خاص تھا, ان کے لوگ تھے جو جا رہے تھے. وہ صبح کے قریب 6:30 بجے کے قریب کوئی کسی نے وہ چولہا جلایا اور جناب علی اس میں چائے بنا رہا تھا, یہ کیا کر رہا تھا, وہ بلسٹ ہو گیا اور جناب اس کے بعد کہتے ہیں آگ لگی. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں اس لیے کہ میں نے پورے محض ٹکٹ چیکر بھی کام کیا اور پوری طرح ڈرتا ہے, ہم بھی اکثر آتے جاتے ہیں, ٹرین کے اندر پورا راستہ کھلا ہوتا ہے, یعنی ایک بوگی سے دوسری بوگی میں آپ جا سکتے ہیں. شارٹ سرکٹ سے جو کہنا ہے شارٹ سرکٹ سے بھی آگ نہیں لگتی, لگتی ہے تو دھواں آتا ہے, دھواں آتا ہے تو تھوڑی اوپر ہی اوپر لگتا ہے, نیچے نہیں آتا. لیکن یہ جو آپ لے کے جانے ہیں, آپ چولہے لے کے جانے ہیں یا جو بھی لے کر کے جا رہے ہیں, اس سے بھی برسٹ ہوا تو وہاں پر ایک دم دھماکہ ہوا ہوگا, یہ شورے بھڑکے ہوئے ہوں گے, تو مسافر تو کچھ جاگ رہے تھے اور کچھ سو رہے ہوں گے, 6:30 کا ٹائم ہے تو وہ آگے پیچھے بھی جا سکتے تھے.
یہ بتائیے کہ اس وقت جو ریلوے کے وزیر ہے وفاقی وزیر شیخ رشید, انہوں نے تو سارا الزام پیسنجر پر ڈالا ہے کہ انہوں نے جو چولہا جلایا تھا اس کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا. آپ سمجھتے ہیں کہ سرکار کی کوئی ذمہ داری بنتی تھی اس واقعے میں؟
بالکل بنتی تھی. دیکھیں نا ہمارے یہاں جو اسکن مشین ہیں جہاں سے انٹر ہوتے, اب سب کو چلا ہوا, سب ساری مشینیں خراب ہیں, بندے لاہور میں, پوری میں, کراچی میں, جو لے کے جا رہا چڑھ رہا ہے, کوئی سیکورٹی ہے ہی نہیں, نہ سٹی پر نہ کراچی کے اینڈ پہ, اسی طرح لاہور پنڈی سب کھلا ہوا ہے. وہ لے کر کے کیسے گئے بھائی, الاؤڈ نہیں ہے. یہ ریلوے کے قوانین میں برٹش کے زمانے سے لکھا ہوا تھا کہ آگ بجھانے والے آلات اور یہ جلانے والے آگ بجھانے والے آلات ہر ڈبے میں لگنے چاہیے, میں نے دیکھا بھی تھا لگے ہوئے تھے پہلے, اور کوئی ایسی چیز آپ لے کے نہیں جا سکتی, اس کا الاؤڈ نہیں ہے ریلوے مینول کے اندر. لیکن یہ ہوا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ریلوے کی ہسٹری میں پوری دنیا میں یہ آگ لگنے سے اتنے سارے لوگ جو ہے نا وہ یہاں بھاگ نہیں ہو سکتے, زیادہ 10 ہوں گے 20 ہوں گے, چلو ایکسیڈنٹ ہو جائے, حادثات ہو جائے, وہ ہم دنیا بھر کے حادثات دیکھتے ہیں, ہمارے یہاں بھی بڑے ہوئے, لیکن 74 لوگوں کا جل جانا اور بوگیے سے کود جانا یہ عجیب بات ہے. پھر دوسرے یہ کہ ڈرائیور اور گارڈ کے درمیان, میں نے ایک زمانے میں ایسے ایسے سفر کیا تھا, کوئی رابطہ نہیں ہوتا, نہ واقعی ٹاکی ہے, وہ انجن ڈرائیور لے کے جا رہا ہے, پیچھے سے گارڈ کو بھی نہیں پتا پڑا, ان کا رابطہ ہی نہیں, تو گارڈ نے کہیں دیکھا شولے نکل رہے تو اس نے بریک لگایا, جو زنجیریں لگائی گئی کھینچنے کے لیے وہ بھی بریک ناکارا ہے, وہ آپ زنجیر کھینچتے تو وہ بریک نہیں لگتا, حالانکہ اس کے بریک کا سسٹم ہے موجود, بریک لگ جاتا ہے. وہ گارڈ نے مارا, پریشر دیا, پریشر کے آنے سے وہ گاڑیاں رکی, تھوڑی چیلی ہوئی تو لوگوں نے جمپ لگائے. لیکن اتنی بڑی تعداد میں لوگ, میں سمجھتا ہوں دنیا کے اندر آگ لگنے سے خاص کر ٹرین میں یہ نہیں ہو, یہ بڑا بہت بڑا حادثہ, اگر ہاں ایکسیڈنٹ ہوتا آپس میں ٹرینیں ٹکراتی یا کوئی بات ہوتی تو یہ ہو سکتا ہے, لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا, مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جو میرا اپنا وہ ہے کہ کسی نے کوئی تخریب کاری کی ہے یا بوری پھینک دیا ہے کہ بوگیوں کے اندر آگ لگتی چلے جائے, جس طرح کے سانہ بلدیا میں ہوا تھا, فیکٹری جل گئی.
خیر اس پہ اب انکوائری ہوگی تو پتا چلے گا, لیکن
بالکل ہونا چاہیے, میں خود میں تو کہتا ہوں انکوائری ہو تو ہمیں بلایا جائے تاکہ ہم بتائیں کہ بھائی یہ کیوں نہیں ہو رہا. پہلے جب تھا 50-60 سال 70 سال پہلے ریلوے بہتر, آج اس سے بہتر ہونا چاہیے تھا, آج اس سے بہتر ہے.
اچھا جی 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 بالکل, آپ ہمارے ساتھ رہیں, اس وقت ہم رؤوف طاہر کی طرف جاتے ہیں, یہ ریلوے میں بھی افسر رہے ہیں. اچھا ان کا اس وقت ہم نمبر حاصل کر رہے ہیں, لیکن ہم چلتے ہیں میرپور خاص, اور وہاں سے ہمیں جوائن کیا ہے میر مظہر ٹالپور, انسانی حقوق کے لیے کوشاں رہتے ہیں. میر مظہر آپ بتائیے, بہت بڑی تعداد جو ہے وہ مسافروں کی میرپور خاص سے تعلق رکھتی تھی, وہاں کیا سما ہے اس واقعے کے بعد؟
جی ہے کہ میں جرمنی سے رات آیا ہوں, صبح سے میں نے کوئی آرام نہیں کیا, میں صبح سے کراچی سے میرپور خاص پہنچا ہوں, اور ابھی میں میرے دوست ہیں مری ان کے پاس گیا ہوں, جن کے پاس 3 ہیں ڈیتھ ہیں, ابھی دوسرے پاور ہیں ان کے پاس ڈیتھ ہیں. میں صبح سے صرف دعائے فاتح ہی کر رہا ہوں, اور پریشان لوگ ہیں جو اسپتالوں میں ڈی سی آفس میں ہیں, جن کا کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا, کہ کوئی فگر نہیں ہے. ٹوٹل فگر تو ریلوے نے اناؤنس کی ہے, مگر ہمارے پاس جو آپ ابھی تک, مطلب ایک گھنٹہ پہلے جو میں ہاسپٹل گیا تھا, تو 7 ڈیڈ باڈیز کنفرم ہوئی ہیں, اور 24 لوگ ہیں جو زخمی ہیں, جو میرپور خاص میں 7 ڈیڈ باڈیز پہنچی ہیں ایک گھنٹہ پہلے تک جو میں ہاسپٹل سے نکلا ہوں. تو میں تو سارا دن اسی طرح چل رہا ہوں, اور پورا شہر اس طرح کبھی اندازہ ہی نہیں تھا کہ آل آف اے سڈن कि क्या हो गया हमारे साथ, क्योंकि हमारा एक छोटा सा शहर तो ठीक है, एक मिलियन अंदाजन कोई 8-10 लाख लोग होंगे, मगर फिर भी हम सब लोग एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं और ऐसा वाकया हम याद नहीं पड़ता, मतलब याद की बात तो नहीं है, बदतरीन भी क्या कहें, कुछ नहीं कह नहीं सकते, वर्ड लफ्ज साथ नहीं दे रहे जो हमारे शहर के, हमारे बच्चों के साथ, हमारे बड़ों के साथ, हमारे साथ ये वाकया बज़ाहिर तो इत्तफाकन है मगर अभी हम कह नहीं सकते कि क्या है, हुआ है, कैसे हुआ है।
जी हाँ, बताया जा रहा है कि कोई 42 के करीब जो है मुसाफिर वहाँ से निकले थे मीरपुर खास से, और पता नहीं चल रहा है कि उनमें से बहुत सारों के बारे में अभी तक कोई इल्म नहीं है कि वो जिंदा हैं या नहीं। हमने इस वक्त रابطہ किया है रऊफ ताहिर से। अच्छा, प्रोड्यूसर इस वक्त कोशिश कर रहे हैं उनसे रابطے की, लेकिन मंजूर रजी आपकी तरफ लौटते हैं। आप बताइए कि लोग जब तबलीग के लिए जाते हैं तो उमूमन अपने साथ चूल्हे ले जाते हैं, ऐसे में क्या कोई चेकिंग होनी चाहिए सरकार की तरफ से, या कोई उनको सख्ती से मना करना चाहिए, कोई उस पर चेकिंग किस तरह होनी चाहिए ताकि लोग जो हैं इस तरह के वाकयात ना करें, अपने साथ जो हैं चूल्हे ना जलाएं ट्रेन के अंदर।
जी ये तो पहले से रेलवे कानून में मौजूद है, लिखा भी हुआ है, और पार्सल वाले बुक करते हैं तो भी खाली तो उसके अंदर अगर गैस नहीं है तो करते हैं, मुसाफरों को तो अलाउ नहीं है, लेकिन इसको देखती है पुलिस भी देखता है, गार्ड भी देखता है, कभी अंदर वर्क जाता है और टिकट चेकर भी देखता है, लेकिन ये जब हजूम की शक्ल में जाते हैं, मतलब एक तो ये मैं क्या बताऊं कि मैंने तो देखा ये है कि अगर उन्होंने 40 आदमी का टिकट लिया है तो उसमें 80 आदमी जा रहे होते हैं, वो टिकट भी चेक नहीं करने देते और अपना सारा साजो सामान बिस्तर और ये लेकर के और बर्तन ले जा करके, चाय बनाने का सामान ले जा करके, माचिस और गैस और प्लस मिट्टी का तेल प्लस और जो भी कुछ इस्तेमाल होता है ये सब ले जाते हैं तो ट्रेन के अंदर बनाते हैं। जब नमाज पढ़नी होती तब भी रास्ता रुकते हैं, बाहर जगह स्टेशन पे गाड़ी खड़ी होती है तो वहां भी बनाते, तो इसकी कोई चेकिंग नहीं है। चेकिंग होनी चाहिए, रेलवे पुलिस को वहां भेज दिया गया है, आपको पता है मार्च हो रहा है वहां इस्लामाबाद में, 500 पुलिस वाले जो है वो वहां चले गए, तो वैसे भी पुलिस की कमी थी, लेकिन पुलिस जो गश्त पे जाती है 5-6 होते हैं, उनमें से एक दो कोई होगा जिसने देखा कि नहीं देखा, ये पीछे की बोगी थी तो पीछे से आगे की तरफ जाया जा सकता था, तो चेकिंग नहीं है, इसके लिए सख्त कानून बनाया जाए। दूसरे मुल्कों में है, खुद हिंदुस्तान के अंदर पुलिस वाला गेट पे खड़ा होता, मैंने तो कोई दफा हिंदुस्तान का सफर किया है, सिगरेट भी नहीं अलाउ करते वो, अगर किसी ने पीना भी तो अपना बाथरूम में जाकर के पिए, वो इस किस्म का सिस्टम हमारे यहाँ ही नहीं,
बिल्कुल
स्किन लगी गेट वो भी खराब है, ये कुछ तो पाबंदी रेलवे में पहले थी अब नहीं है, इसके लिए तो वजीर रेलवे को चाहिए कि शेख तुर्किन उनके दौर में 18-19 कोई हादसा नहीं हुआ,
यही सवाल मैं करना चाहूंगी शेख रशीद के हवाले से। मीर मजहर टालपुर, बीबीसी ने भी कुछ एक तहकीकाती रिपोर्ट की है जिसके मुताबिक जितने रेलवे के हादसात हुए हैं वो सबसे बदतरीन जो हैं और सबसे बड़ी तादाद में इस वक्त इस रेलवे के वजीर के दौर में हुए हैं। दूसरे ममालिक में तो वजीर इस्तीफा दे देते हैं, इस मोड़ पे आप क्या तवक्को कर रहे हैं इस वजीर के साथ?
ये तो अजीब बात है कि मामला वजीर का हो या हमारे जैसे मुल्कों में अखलाकियात नाम की कोई चीज अभी रही नहीं, तो दूसरे मुल्कों से मैं इसको कंपेयर नहीं करता, कंपेयर करना ज्यादती होगी मेरा ये ख्याल है कि लोगों को, क्योंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ अदाद और शुमार नाम की कोई चीज नहीं है। मिसाल तौर पर तबलीगी मरकज जो है मीरपुर खास का, उन्होंने 85 टिकट अपने मरकज से इशू करवाई है, तो जबकि फिगर आ रही है 45 की मीरपुर खास के सिटीजन, तो मैं अभी क्या कंफ्यूज हूँ कि तबलीगी जमात का मरकज कहता है कि हमारी सिफारिश पे रेलवे ने बुकिंग की है 85 पैसेंजर्स, और फिगर है कि जी मीरपुर खास के 45 है, तो अब 36 तो डीसी ऑफिस में लोग बैठे हैं जो कह रहे हैं कि हमारा डीएनए का बंदोबस्त करो, और वो वहां से टीम भेज रहे हैं सुबह असिस्टेंट कमिश्नर की रही यार खान, कि जी हमें आइडिया नहीं हो रहा 36 डेड बॉडीज का कि हमें वहां भेजा जाए और वहां से एक टीम जा रही है एसी के थ्रू। मैंने फिर डीसी के साथ बात किया, तौला शाह बुखारी ठीक आदमी है इत्तफाक से, इस मुल्क में कुछ लोग ठीक हैं, तो उसने कहा कि सब टीम जा रही है अभी तक तो 36 की ये फिगर है और के पता ही नहीं है और 85 वो कहते हैं, तो ये बिल्कुल फिगर बढ़ सकती है इसका कोई अंदाजा नहीं है कि मीरपुर खास में, क्योंकि जिस तरह एक एक घर में मैं जा रहा हूँ दो दो तीन तीन लोग हैं डेथ जो कंफर्म हुई है, बाकी तो कंफर्म ही नहीं है, उनको मिसिंग डिक्लेयर कर रहे हैं और वो फैमिलीज अपने तौर पे गई हैं, वहां से उन्होंने ट्रक में बैठा के 8-8, 9-9 लाशें ऐसे माल वाली ट्रकों में उठा के लाशें भेजी हैं। अब वजीर को क्या कहें, वजीर का क्या, किस इस वजीर की क्या है कि ये इस वजीर के वक्त में 18 हो गई तो इस वजीर के वक्त में 50 हो जाए, उससे पहले वजीर के अंदर मैटर नहीं करता। हमारे मुल्क में वक्त और जिंदगी ये दो चीजें ऐसी हैं जो जिनकी कोई हैसियत ही नहीं है, जिसकी दुनिया में सबसे ज्यादा हैसियत है, क्योंकि ये वन टाइम होती है, एक दफा मिस हो जाए फिर नहीं मिलती। मगर इधर ये दोनों चीजें ऐसी हैं जिनकी कोई तबसरा ही नहीं, कोई जरूरत ही नहीं, और हुकूमत हमारी स्टेटिक डिपार्टमेंट का पता कर ले, ये तो रिसर्च करती है। मिसाल तौर पे अभी बहुत सारे लोग तबसरे कर रहे थे, वो मैंने उस ड्राइवर का इंटरव्यू किसी डॉन पढ़ा है, सॉरी इस पे वायरल पे इंटरव्यू उसका था, वीडियो थी, जो कहता है कि मैंने फौरी तौर पे पिछली वेगन्स और अगली वेगन्स को काटा है, और ये जो ग्रुप है ये ग्रुप तो जाकर इसकी तो कमाल ही ये है कि जी हमारा जीरो एक्सपेंस होता है इसीलिए चलो, मतलब उसका कहना ही ये है कि तबलीगी जमात का कि हम खर्चा एक रुपया नहीं होता चलो। तो अब जब इस तरह की चीजें हों तो सरकारें और हमारे जैसे मुल्क में सरकारें और हमारे जैसे मुल्क में इदारे, और जो अब ये वाकया हो गया इस पर पता नहीं कितने ये सिक्योरिटी के नाम पे, कितने स्टेशनों के नाम पे ये पता नहीं क्या क्या खरीद देंगे, तो ये खरीदे हुए सारे ये गेट वेट सब खरीदे हुए हैं, सारा कुछ भी नहीं खरीदना और बात है, वो काम ही नहीं करते, वो सिर्फ उस वाक्य की बुनियाद पे कोई एक्टिविटी होती है उसके बाद खत्म। और अब इशू ही और है मुल्क में बस
जी, हम एक
पीटना है। और मीरपुर खास की मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं,
मैं अभी आपको दोबारा लेती हूँ टालपुर साहब, अभी दोबारा हम आपको लेते हैं, लेकिन क्योंकि हम अनकरीब ब्रेक पे जा रहे हैं और कुछ कॉल्स भी लेना चाहते हैं, मैं आप लोगों को याद दिलाऊं कि आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने लियाकतपुर के करीब ट्रेन हादसे में हलाकतों के बाद तहकीकात के अहकाम दे दिए हैं। हमें इस वक्त पाकिस्तान रेलवे वर्कर्स फेडरेशन के रहनुमा मंजूर रजी ने ज्वाइन किया है, इंसानी हकूक के लिए कोशां मीर मजहर टालपुर हैं जिनका ताल्लुक मीरपुर खास से है, और अभी अभी हमें ज्वाइन किया है रूफ ताहिर ने जो कि पब्लिक अफेयर्स के साबिक डायरेक्टर रहे हैं रेलवेज में। रूफ ताहिर बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का, कुछ लोग भी होल्ड पे हैं, सवालात हैं उनके जहनों में। ये बताइए कि ये जो हादसा हुआ है, जैसे कि शेख रशीद ने कहा कि ये तो पैसेंजर ने अपने साथ चूल्हा ले गया जिसकी वजह से ये वाकया हुआ, आप किस हद तक समझते हैं कि हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है इस ट्रेन हादसे में?
देखिए अगर पैसेंजर जो थे वो गैस वाले चूल्हे के साथ सफर कर रहे थे, अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच,
रूफ ताहिर हम आपको दोबारा डायल करते हैं क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही है। इस वक्त हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद लौटते हैं।
वीओए उर्दू अब आपके हाथ में, पढ़िए देखिए सुनिए सेव कीजिए फॉलो कीजिए, दूर जाने की जरूरत नहीं। वीओए उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू वीओए की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। वीओए उर्दू अब आपके हाथ में।
जी कॉलर्स मुख्तसर बात कीजिए, मोहसिन अली ने फोन किया है लैया से।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम,
क्या हाल है भाई? ठीक हो? हाँ, मैं ये बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में
जो है ना लोगों को एक तो जिम्मेदारी का एहसास नहीं है और दूसरा कानून पर अमल दरामद नहीं होता जिसकी वजह से ऐसे वाकयात होते हैं और दूसरा कमीशन बन जाते हैं इंक्वायरी के फिर वो बेनतीजा होते हैं उनको कोई रिजल्ट नहीं निकलता।
अच्छी बात की आपने, देते हैं अच्छी बात की। मलिक नायब खान ने कॉल की बात बत मलिक नायब खान ने कॉल किया है कोहाट से।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
बीबी शेख रशीद साहब कहते हैं कि पैसेंजर या तबलीगी मरकज वालों के साथ चूला था, ये इसको कैसा पता चला? क्या इनको कोई नौजी बिड़ा वही आई? वो तो ट्रेन तो जल पड़ा है, वो जल गया तो वो जली हुए ट्रेन को इसका क्या मालूम हुआ कि उनके पास चूला था? वो लोग तो कहते हैं सर्किट की वजह से ये आग लग गई। दूसरी बात ये कि अगर स्टेशन से इस किस्म के लोग चढ़ते हैं तो उनकी सिलेंडर चेक क्यों नहीं किया जाता है कि यार ये भरा हुआ है या खाली है?
बहुत अच्छी बात की आपने। जी जी जी। और मियां मोहम्मद अकरम ने कॉल किया है अटक से।
नफीसा मैडम अस्सलाम वालेकुम। मियां मोहम्मद अकरम एडवोकेट अटक करूँ। बात यह है कि आप हादसात पर दुनिया जहां में जहाँ कोई हादसा होते ही सबसे पहले रेलवे का वजीर इस्तीफा देता है, ये कहता है कि वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं थे। वो क्यों नहीं थे रेलवे में? बात यह है कि ये सब कसूर वजीर रेलवे का, ये इस्तीफा दे वरना इसको गाड़ी के नीचे डालकर इसके टुकड़े कर दीजिए ताकि
उमरदीन अटक से। जी
अस्सलाम वालेकुम। जी अटल हम से बोल रहा हूँ जी, उमरदीन।
अच्छा अच्छा जी जी, बात कीजिए।
ये जी शेख रशीद साहब कहता है जी मेरे वजारत में बहुत कम इस तरह हादसे हुई है, तो तकरीबन ये तो कुछ कम 100 बनते हैं इसकी वजारत में हादसे, तो ये कब इस्तीफा देगा? इनका गैरत कब जाएगी इस वजीर आजम की और इस वजीर की? ये तो पाकिस्तानियों को पूछना चाहिए और जिनके बंदे वकीन है उनको पूछना चाहिए कि गिरबान से पकड़ करके ये ट्रेन के नीचे लिटा दे।
रऊफ ताहिर, आप देख रहे हैं अवाम में बहुत ज़्यादा गम गुस्सा पाया जाता है, लेकिन बीबीसी की एक रिपोर्ट आई है कि ज़्यादातर जो हादसात हुए हैं ट्रेन के वो भी इसी दौर में हुए हैं जब हमारे रेलवे के वजीर हैं। आप क्या देख रहे हैं, जिम्मेदारी किस पे डालनी चाहिए? क्या हमें इंतज़ार करना चाहिए कि पहले रिपोर्ट आए उसके बाद ही कोई एक्शन लिया जाए? इस वक्त आप इस पूरे मामले को किस तरह देखते हैं?
देखे 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 रिपोर्ट कौन देगा? रिपोर्ट दार बात है कि महकमा रेलवे जो है इन्हीं का कोई इन्हीं पे मुश्तमिल एक कमेटी बन जाएगी जो रेलवे को क्लियर कर देगी कि इसमें रेलवे कोई कसूर नहीं है, या तो कोई ऐसी JIT बने कि जो इस सारे मामले की गैर जानबदारा तफ्तीश और तहकीक करे, वो किसी नतीजे पर पहुंचे, जानवे नतीजे पर पहुंचे, असली नतीजे तक पहुंचे। बुनियादी बात है जी, बुनियादी बात यह है जिस तरह अभी इन साथियों ने जो भी बात कर रहे थे बात कही, ख्वाजा साद रफी जब वजीर रेलवे थे और आपको मालूम है वो दहशत गर्दी का दौर था, चुला के इसका खसूसी इंतजाम किया गया कि कोई भी मुसाफिर जो है या उसे रिसीव करने वाला बंदा जो है बड़े स्टेशनों पे वो वॉक थ्रू गेट के अंदर से गुजर के जाएगा, और उसके अलावा यह है कि मुसाफिर जो रेल में सवार होते थे उनका उन्हें स्कैन किया जाता था वो अपना बाकायदा स्कैनिंग मशीन के साथ, और इसके अलावा उनके सामान को स्कैन किया जाता था। एक पूरी लिस्ट है कि कौन सा सामान जो है वो मुसाफिर अपने साथ कैरी कर सकते हैं, और उसमें जाहिर बात है कि धमाका खेज मवाद उसमें शामिल है, उसमें इस तरह की चीजें शामिल है, गैस सिलेंडर वगैरह। तो अगर ये फर्ज भी कर लिया जाए कि गैस सिलेंडर ही के नतीजे में ये वारदात हुई, ये अफसोसनाक थाना पेश आया, तो ये किसका कसूर है? ये भी रेलवे का कसूर बनता है। जाहिर बात है कि जिन्होंने लापरवाही का मुजाहरा किया, इसका ये मतलब है कि कोई भी बंदा जो है कोई मिसाइल लेके दाखिल हो जाए, कोई अपना बम लेके दाखिल हो जाए, जो चाहे लेके दाखिल हो जाए। बुनियादी बात मैं करना चाहता हूँ सर, कि जब से शेख रशीद साहब बने हैं वजीर रेलवे, इसमें कोई शक नहीं, आदाद और शुमार बताते हैं कि एक्सीडेंट्स में इजाफा हुआ रेलवे के एक्सीडेंट्स में। उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है कि शेख साहब जो है जिस तरह उनकी सियासत दो नंबरी है, ये वो वजारत के उनके दावे भी दो नंबरी हैं। बस उन्होंने कहा जी मैं नई रेलें चलाऊंगा, नई रेलें उन्होंने इस तरह चलाई हैं कि वो बोगियां जो मुरम्मत तलब थी और तकरीबन इस काबिल नहीं थे कि उन्हें मुरम्मत करके दोबारा लाया जा सकता लाइन के ऊपर, उन्हें हल्की फुल्की मुरम्मत करके گاڑیاں چلا دیں, اس کے بعد کچھ بوگیاں یہاں سے اتاری, کچھ بوگیاں وہاں سے اتاری, کچھ بوگیاں وہاں سے اتاری. یہ بنیادی طور پہ شیخ صاحب کی دو نمبری جو ہے اس کا نتیجہ ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ لاہور سے پنڈی کی ریل کار ایک تاریخی ریل کار تھی سر, آپ کا معلوم ہے وہ بند ہو گئی ہے. اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جناح ایکسپریس جس کا افتتاح انہوں نے وزیر اعظم صاحب سے کروایا تھا وہ بند ہونے جا رہی ہے. سندھ میں ایک دو ٹرینیں بند کی ہیں, یہ ساری دو نمبری ہے شیخ صاحب کی. اور یہ بنیادی طور پہ یہ مطالبہ درست مطالبہ ہے کہ جناب شیخ مستعفی ہوں. اور ویسے انہوں نے کل کہا بھی ہے کہ میرا صرف کا کوئی مسئلہ نہیں, میں شاید اتوار کو اس بارے میں کوئی کچھ بتاؤں گا کہ میں نے مستعفی ہونا کہ نہیں ہونا.
اچھا پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ, ہمارے ساتھ تھے ریلوے کے سابق ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز رؤف طاہر, ان کے ساتھ تھے پاکستان ریلوے ورکرز فیڈریشن کے ایک سینئر رہنما منظور رضی, اور انسانی حقوق کے لیے کوشاں امیر پور خاص سے میر مظہر ٹالپور. آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے دیکھیے سنیے سیو کیجیے فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. اگلا موضوع یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے آج کا دن متعین کیا ہے کہ جب صحافیوں کے خلاف جرائم ختم کیے جائیں. پاکستان میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں صحافیوں کو بھی قتل کیا جاتا ہے اور پھر ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی, ان کے لواحقین کے لیے کوئی آرام نہیں فراہم کیا جاتا. اس سلسلے میں ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر افضل بٹ نے, جبکہ ہم آئی ایس پی آر سے منسلک اور دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر آصف ہارون کو بھی لے رہے ہیں. آئیے اس حوالے سے سب سے پہلے ایک چھوٹی سی رپورٹ سناتے ہیں, پیش کر رہے ہیں محمد جلیل اختر.
فریڈم نیٹورک کی طرف سے جمعے کو جاری ہونے والی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 6 سالوں کے دوران پاکستان میں مختلف واقعات میں 33 صحافی قتل ہوئے, جبکہ گزشتہ 1 سال کے عرصے کے دوران 7 صحافی اپنی جان سے گئے. لیکن رپورٹ کے مطابق ان تمام صحافیوں کے قتل میں ملوث کسی بھی شخص کو اب تک سزا نہیں ملی ہے. صحافیوں اور انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں نے اس صورتحال کو باعث تشویش قرار دیا ہے. پاکستان میں صحافیوں کی ایک نمائندہ تنظیم پی ایف یو جے کے عہدیدار رانا عظیم نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ سالوں میں صحافیوں پر بڑھتے ہوئے حملوں کی وجہ سے صحافی ایک خوف کی فضا میں کام کرنے پر مجبور ہیں.
وہ ڈرتا ہے کہ اگر وہ کسی سیاسی جماعت کے خلاف لکھے گا تو اسے وہاں پر کوئی نہ کوئی اس کا کسی چیز کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر کسی بیوروکریٹ کے خلاف لکھے گا, حکمران کے خلاف لکھے گا, تو کسی کے خلاف بھی لکھے گا تو اس کو اس کے آگے سامنا کرنا پڑے گا. اور نہ ان کے دفاتر ان کا ساتھ دیتی ہیں اور بچارے وہ خود یا یونین ان کا ساتھ دیتی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. یہ تو باعث تشویش ہے.
انسانی حقوق کے سرگرم کارکن اور وکیل کامران عارف نے کہا کہ یہ کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے. ان کے بقول صحافیوں پر حملہ آزادی اظہار پر حملہ ہے.
کنٹینیوسلی ہم دیکھتے آ رہے ہیں پچھلے چند سالوں سے کہ جرنلسٹ کی کلنگز ہو رہی ہیں, اور دوسری طرف ایک نیئر امپیونٹی کی سچویشن ہے کیونکہ کوئی کسی کو سزا مل نہیں رہی اس کی. اور اس کے بہت سے وجوہات ہو سکتے ہیں, کچھ ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم میں پولیس انویسٹیگیشن میں ڈیفیکٹس ہیں, اور کچھ جنرلی میرے خیال میں ہمارے لوگ پاکستان میں زیادہ شہادتیں دینے کا وہ رجحان نہیں ہے, تو اس سے یہ پرابلم جو ہے یہ کمپاؤنڈ ہو جاتی.
کامران عارف کا مزید کہنا ہے کہ حکومت کو صحافیوں کے قتل کے مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچانے کی طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. فریڈم نیٹ ورک کی رپورٹ 2 نومبر کو صحافیوں کے خلاف جرائم کی روک تھام کے عالمی دن سے ایک دن پہلے جاری کی گئی ہے, جس پر کسی حکومتی عہدیدار کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے. تاہم پاکستان حکومت کے اعلی عہدیدار یہ کہہ چکے ہیں کہ حکومت آزادی صحافت پر یقین رکھتی ہے اور صحافیوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کو یقینی بنانے کے عزم پر قائم ہے. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اور ہم بریگیڈیئر آصف ہارون کی طرف آتے ہیں. بریگیڈیئر آصف، یہ بتائیے، ہم جانتے ہیں کہ صحافیوں کو قتل کرنے میں نان اسٹیٹ ایکٹرز کا بڑا ایک کردار ہے، لیکن کبھی کبھی الزام ریاست پر بھی پڑ جاتا ہے اس معاملے کا، اور کیونکہ صحافی جو ہیں وہ ملک کو ایک آئینہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اس معاملے کا کوئی ازالہ دیکھتے ہیں؟
دیکھیے جی، لیٹ می بی ویری کلیئر کہ جہاں تک میڈیا کی آزادی کا تعلق ہے تو میرے اپنے ناقص رائے میں جتنی آزادی پاکستان کے میڈیا کو ہے شاید آپ کے امریکہ میں تو بہت ہی اس سے کم ہے. کسی اور ملک میں اتنی آزادی نہیں ہے جتنی یہاں آزادی جو ہے نا دی گئی ہے. اب تھوڑے بہت پیمرا میں جو ہے کنٹرول جو ہے نا ریسنٹلی جو ہے اس میں بھی بہت زیادہ اعتراضات ہو رہے ہیں اور کہ جی یہ کیوں جو ہے اس طرح کی جو ہے مداخلت ہو رہی ہے اور ہمیں اسی طرح کی جو ہے نا وہ دی جائے. فریڈم آف اسپیچ میں یہاں پر کسی کو کوئی پرابلم نہیں رہا، نمبر ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیوں آخر یہ ٹرینڈ چلا ہے کہ جی جرنلسٹ کو جو ہے اتنے قتل ہوئے، نان اسٹیٹ ایکٹرز کا بھی آپ نے ذکر کیا اور یہ کیا، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج کا جو میڈیا کے جو جرنلسٹ وغیرہ ہیں وہ بہت زیادہ پولیٹیسائز ہو گئے ہیں، جیسے کہ اور ادارے ہمارے بہت سے جو ہے وہ پولیٹیسائز ہو گئے ہیں، اور یہ زیادہ شکوک اور ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ زیادہ تر میڈیا پرسن اور جرنلسٹ جو ہے یہ بک جاتے ہیں اور یہ ایجنڈا کے اوپر یہ کام کرتے ہیں اور یہ باہر کی طاقتیں ان کو فنڈ کر کے ان کو لفافے دے کے ان سے اپنا کام کرواتی ہیں. یہ ایک وجہ ہے کہ ان کے خلاف ایک نفرت پھیلی ہے اور وہ لوگ جن کے آپ پاس کوئی اپنی قوت نہیں ہوتی، کوئی لیگل پاور نہیں ہے اور اس طرح کی وہ نہیں ہے جو کہ وہ کسی جنرل ادارے میں جا کے اپنا اپروچ کرے اور اپنا جو ہے نا وہ سنائے کہ جی ہمارے ساتھ کیا یہ زیادتی کر رہے ہیں اور غلط بیانی کر رہے ہیں، ہمارا موقف نہیں بیان کر رہے، ون سائڈڈ سٹوری دے رہے ہیں، تو وہ پھر جو ہے اس طرح کے یہ واقعات آتے ہیں. جہاں تک فوج کا تعلق ہے تو یہ کہہ رہے ہیں ابھی یہ تو یہ بھی ایک پارٹ آف دی کیمپین ہے کہ جو چیز بھی یا ہوتی ہے اگر مسنگ پرسن ہو جاتے ہیں یا وہ جو ہے نا میوٹیلیٹڈ باڈیز بلوچستان میں آپ نے دیکھا تھا، وہ سارا جو ہے نا ملبا جو ہے نا آ جا کے پھر فوج کے اوپر ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر اور تو ریٹ ہے نہیں ہے. جہاں تک 92% آف بلوچستان ایریا ہے وہ کیٹیگری بی میں آتا ہے جہاں پر پولیس کا کوئی رول ہی کوئی نہیں ہے.
بریگیڈیئر آصف، اس وقت ہم بلوچستان کی بات نہیں کر رہے، ہم فقط صحافیوں تک محدود رہتے ہیں.
جی تو صحافی زیادہ جو ہے وہ وہاں پر ہی ہوئے یا کراچی میں ہوئے؟ کراچی میں کن کے ہاتھوں میں ہوئے؟ زیادہ تر ایم کیو ایم کی ٹارگیٹ کلنگ میں ہوئے.
نہیں، آپ کی بات میں بڑا وزن ہے. میں یہی چاہوں گی کہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر افضل بٹ سے اس کا جواب لوں. افضل بٹ، اگر جو بریگیڈیئر آصف نے کہا ہے صحافی اکثر کسی اور کے ایجنڈا پہ کام کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ اس میں حقیقت ہے، یہ جو 33 صحافی ہلاک ہوئے ہیں، ظاہر ہے اس ہرے کا تو پس منظر ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن آپ جواباً کیا کہنا چاہیں گے؟
دیکھیں، میرا خیال یہ ہے کہ میرے جو فاضل دوست آپ سے بات کر رہے تھے، یہ ایک روایتی موقف ہے آئی ایس پی آر کا، کیونکہ آئی ایس پی آر کا کام بیسیکلی فوج کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے اور یہ اپنا پوائنٹ آف ویو اسی نقطہ نظر سے دیتے ہیں جس نقطہ نظر سے جنگی حالات میں جو ہے وہ اپنا نقطہ نظر دیا جاتا ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یا تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اشارہ ان کی طرف ہے، اس لیے انہوں نے ایک دم ایک پوزیشن لے لی. یہ جو امپیونٹی کی ہم بات کرتے ہیں یہ کوئی اس دور کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اور یہ جو ہمارے دوست جو گزشتہ 10-11 سال کے دوران ان کی تعداد 100 سے زیادہ ہے، ان میں سے کسی جنس کے. اور آپ کو بھی یاد ہوگا کہ یہاں ایک بہت بڑی اسلام آباد میں کانفرنس ہوئی تھی جس میں آئی ایف جے کے لوگ آئے تھے، جس میں سی پی جے کے لوگ آئے تھے، اس وقت پرائم منسٹر واشف صاحب تھے. تو ہمارا ایک ہی مطالبہ تھا کہ آپ جو جلدی سرکار مارے گئے ہیں ان کے کیسوں کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک اسپیشل ٹریبیونل قائم کر دیں. میں اپنے دوست کی بات سے اتفاق نہیں کرتا, کیونکہ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جو جرنلسٹ شہید ہوتا ہے اس کے موسٹلی گھر والے جو ہیں وہ مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں, اور پہلا کام ہوتا ہے کہ آپ نے ایف آئی آر کیسی درج کرائی ہے. دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ انویسٹیگیشن میں لوگ گئے ہیں کہ نہیں, پھر اس کے بعد جاتا ہے کہ عدالت میں کیس کیسا چلا ہے, وہاں آپ کے گواہ پیش ہوئے نہیں, وہاں آپ کا وکیل اگر 10,000 والا ہے اور قاتل کا وکیل جو ہے وہ 1 crore لے کر پیش ہو گیا ہے, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انصاف کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں. تو میاں نواز شریف صاحب سے بھی مطالبہ تھا, انہوں نے وعدہ بھی کیا عام اخبارات میں ہے لگی تھی کرنے لگی وہ پورا نہیں ہوا. تیسری مطالبہ ہم آصف علی زرداری صاحب سے کرتے رہے, پہلے زرداری صاحب سے کیا, پھر میاں صاحب سے کیا, پھر خان صاحب سے کر رہے ہیں. تو اس لیے پاکستان میں ایسا میکنزم نہیں ہے کہ ویسے بھی ایک غریب آدمی کو جو ہے وہ انصاف کی تلاش میں وقت عدالتوں کے دھکے کھانے پڑتے ہیں. ہم نے بھی یہ کہا تھا کہ پاکستان میں جو میڈیا پرسن کی ٹارگیٹ کلنگ ہو رہی ہے اس کے لیے اگر آپ اسپیشل ٹریبیونل بناتے ہیں, اگر یہ تاثر ختم ہو گیا کہ ایک جرنلسٹ جو ہے وہ ایک طور پہ دو گولیاں آ رہا ہے.
آپ نے بڑی اچھی بات کی, آپ نے بڑی اچھی بات کی, یہی سوال میں کرنا چاہوں گی بریگیڈیئر آصف ہارون سے. بریگیڈیئر آصف, بنیادی طور پہ جو صحافی کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ اسپیشل ٹرائیبیونل قائم کیے جائیں, اس میں ظاہر ہے ہر صحافی کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ دیکھا جائے گا کہ آیا وہ کسی کے ایجنڈا پہ کام کر رہا تھا یا پھر حقیقت حاصل کرنے کے لیے, سچ کے لیے کام کر رہا تھا. اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟
دیکھیے جی, یہ تو جو بھی اموات ہوتی ہیں اور اس طریقے سے قتل ہوتے ہیں تو وہ تو بہت زیادہ افسوسناک بات ہے, اور جو قاتل ہے اس کو ضرور پکڑا جانا چاہیے. اور یہ میں مانتا ہوں کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم میں بہت سے, خاص کر کرمنل جسٹس سسٹم میں جو ہے نا بڑے نقائص ہیں, ہماری پولیس میں پرابلمز ہیں, ہمارے جو انویسٹیگیشن سسٹم ہے اس میں مسائل ہیں, وٹنسز کا مسئلہ ہے, پروسیکیوشن کا مسئلہ ہے, جوڈیشری ہے اس میں مسئلہ ہے, جس کی وجہ سے انصاف نہیں ملتا, جس کی وجہ سے قاتل کبھی پکڑے نہیں جاتے. لیکن آپ ایک بات تو یہ آپ مانیں گے نا کہ یہ ٹرینڈ آف کلنگ دی جرنلسٹ جو ہے وار آن ٹیرر سے پہلے تو ایسا نہیں تھا. یہ تو جب سے وار آن ٹیرر شروع ہوئی اور جب یہ ایکسٹریمزم اور ٹیررزم یہ بہت پھیلی تو اس میں عام شہری جو ہے یہ 70,000 جو ہے یہ مارے گئے, وار آن ٹیرر بھی مارے گئے, اس میں ہر قسم کے لوگ جو ہے نا وہ بے گناہ جو ہے وہ مارے گئے, اس میں یہ بھی بیچ میں جو ہے وہ مارے گئے ہیں, کیونکہ ٹیمپل بہت سی نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, پراکسیز ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں, ہر ایک کے اپنے اپنے ایجنڈا ہیں وہ یہ کر رہے ہیں. اب میں یہ نہیں کہتا کہ ہر جو صحافی ہے جرنلسٹ ہے وہ پیسے ہی لے کے کام کرتا ہے, بہت زیادہ اچھے ہوں گے, لیکن بیڈ ہیڈس ہر آرگنائزیشن میں ہیں, ان میں بھی ایسے ضرور ہیں جو کہ بیڈ ہیڈس ہیں جو کر رہے ہیں, اور کئی جو ہیں ملوث پائے بھی گئے ہیں کہ جی ان لوگوں نے یہ کام کیا ہے, اس میں تو کوئی ڈکی چھپی بات نہیں.
لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ آزادی صحافت کے لیے کیا ضروری ہے کہ کوئی خاص ٹرائیبیونل بنائے جائیں جس میں صحافیوں کے کیسز خاص طور پہ لے جائے جائیں؟
نہیں, لیکن یہ کیوں ہم ان کے لیے ایک خاص قانون بنائیں, کیونکہ یہ ذرا زیادہ بول سکتے ہیں, یہ لکھ سکتے ہیں, یہ عہدے پر ہیں, یہ پوزیشن پر ہیں, اتھارٹی میں ہیں, یہ بلیک میل بھی کر سکتے ہیں, زور بھی ڈال سکتے ہیں, آپ تک یہ بات بھی پہنچا سکتے ہیں, تو اس لیے ان کے لیے ٹریبیونل بننا چاہیے. جو 70,000 جب میں کہتا ہوں یہ مر گئے تو اٹ مینس 70,000 فیملیز جو وہ ٹرمائل میں اس وقت ہیں اور وہ جو کرپلڈ ہو چکے ہیں ان سے دگنا تیگنا, وہ ان کو کون انصاف دے گا, ان کے لیے کیوں نہیں ٹرائیبیونل بنتے؟
جی جی جی, ان کے لیے کیوں؟ افضل بٹ, جواب میں آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیں, میں برگیڈیئر صاحب یہی کہوں گا کہ اسی لیے کہ جس طرح آپ کے لیے اسپیشل ٹرائیبیونل بنتے ہیں, ہمارا کوئی جرنلسٹ پراپرٹی کے جھگڑے میں نہیں مارا گیا, ہمارا کوئی جرنلسٹ ساتھی جو ہے وہ ذاتی یا خاندانی جھگڑے میں نہیں مارا گیا. جو لوگ وار آن ٹیرر کی نظر ہوئے وہ پاک فوج کی پریزنس سے آگے جا کر ڈیوٹی کر رہے تھے, وہ کیمرے پر جب نظر آتے ہیں تو انہیں دہشت گرد بھی ٹارگیٹ کرتے ہیں اور دیگر لوگ بھی ٹارگیٹ کرتے ہیں, इसलिए हमारे इन लोगों ने पाक वतन के नाम पर और लोगों को सच बचाने के लिए जाने दिए हैं। अगर किसी का प्रॉपर्टी झगड़ा है, जग का झगड़ा है, तो उसके लिए जरूरत नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान में रहकर एक नेशनल काज में मारा जाता है, तो उसके लिए मेरे ख्याल स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाने पे कम से कम इनको इतराज भी करना चाहिए, अगर कोई हुकूमत इतराज करे।
नहीं नहीं, नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल इतराज नहीं है जनाब। जिन्होंने काम किया है, मुल्क के लिए काम किया है, मुल्क के लिए जर्नलिज्म की है, सर आंखों पर, उसको सारी कौम उनको सलाम करेगी। वो उसमें किसी को कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन अब ये सबके लिए अब एक ट्रिब्यूनल बनाना जो है ना, वो फिर गलत हो जाएगा। लेकिन जिस जहाँ देखा गया है कि जी हाँ, ये एक मुहिब वतन है और उसके लिए अपनी इसने जान को दांव पे लगा के फाटा एरिया बलूचिस्तान के इंटीरियर में जाके कवर करता रहा है, सारी ये चीजें की हैं, वहां जाके वो तो फिर शहीद हुआ। वो उसने एक मुल्क के लिए अपनी जान दी, तो वो उसके लिए उसको कंपनसेशन भी मिलना चाहिए, उसको अवार्ड भी मिलना चाहिए।
ये ट्रिब्यूनल जो बनेगा वो पहले ये देखेगा कि उसकी शहादत कैसे हुई है। जो जर्नलिस्ट मारा गया है वो खबर की बदाश में मारा गया है, फुटेज की बदाश में मारा गया, तो फिर वो केस ट्रिब्यूनल जो है वो आगे फॉरवर्ड करेगा। ऐसा तो नहीं है कि अब्दुल बट मुतालबा करेगा और ट्रिब्यूनल वो केस लेकर आगे भेज देगा। इसलिए हम जो ट्रिब्यूनल का मुतालबा हम 10-15 साल से करते चले आ रहे थे।
ट्रिब्यूनल तो आपने उस वक्त बारी आती होती है, जैसे वली, जैसे आपके जर्नलिस्ट है, इतने अच्छा लड़का, यंग बॉय एंड ऑल, जो है ना टारगेट किल हुआ, और फिर देखिए उसके साथ क्या हुआ कि जितने उसके विटनेसेस से मार दिए गए, वो जो वकील आता था उसको मार देते थे, पुलिस वाले को मार देते, और कोई उसका हल नहीं हुआ। तो ये तो हमारे यहाँ बिल्कुल मसले मसाइल बहुत है, एक नहीं है।
आप वली खान बाबर की जो मिसाल दे रहे हैं, वो मिसाल हमारे सामने है। वली खान बाबर कराची में कत्ल हुआ, उसके तमाम गवाह मार दिए गए, उसके वकील मार दिए गए, तो अब उसकी फैमिली बेचारे की क्या करे। इसीलिए हम जो कहते हैं कि अगर स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया होता, गवर्नमेंट ने वो जिम्मेदारी ली होती, तो ना तो उसके घर वाले मारे जाते, ना गवाह मारे जाते, ना वकला मारे जाते, ऑनरेबल तरीके से उसके कातलों को हम कैसे किरदार तक पहुंचा सकते हैं।
अफजल भट्ट, हमें यहाँ अपने सेगमेंट को खत्म करना है, लेकिन आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर अफजल भट्ट, जबकि दिफाई तजिया कार ब्रिगेडियर आसिफ हारून भी हमारे साथ थे। बहुत शुक्रिया और हमारी तरफ से खुदा हाफिज।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं, और हम बात करेंगे अब JUI फजलुर रहमान ग्रुप के फ्रीडम मार्च के बारे में, जो जैसे कि आप लोगों ने टेलीविजन पे देखा होगा, इस्लामाबाद पहुंच गया है और उसमें कई सियासी पार्टियां शामिल हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं JUI फजलुर रहमान ग्रुप के मोहम्मद असलम गौरी, उनसे हम मजीद तफसील मालूम करेंगे। उनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक साबिक सेनेटर ताज हैदर भी होंगे। आप लोगों को भी हम सुनेंगे इस आज़ादी मार्च पर कि आप क्या समझते हैं इसके बारे में। आप हमें मुफ्त कॉल करके इस सेगमेंट में भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन आइए सबसे पहले आपको इस हवाले से एक छोटी सी रिपोर्ट सुनाते हैं। इस वक्त प्रोड्यूसर इस रिपोर्ट को भी दस्तयाब कर रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर ताज हैदर लाइन पर हैं। ताज साहब, ये बताइए, देख रहे हैं हम लोग कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मैदान में उतर आई है। बिलावल भुट्टो ने गालिबन इस जलसे से भी खिताब किया। आप लोगों ने क्यों ज़रूरी समझा कि इस आज़ादी मार्च जो मजहबी पार्टियां कर रही हैं, कि आप लोग भी इसमें शामिल हो जाएं?
देखिए, जहाँ तक इस हुकूमत को हटाने का मामला है, ये हमारा भी मुतालबा है कि हाँ, ये मिलकर इमरान खान को ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो ये हमारा भी सिलसिला है। लेकिन हमने हजरत मौलाना के सामने ये कंडीशन रखी थी, पहली बात कि धरने की सियासत नहीं होगी और ना हम धरने में शरीक होंगे, दूसरी बात ये थी कि اور مذہب کی بنیاد پہ سیاست نہیں ہوگی. اور مولانا نے یہ دونوں باتیں تسلیم کی اور اس کی وجہ سے کل بھی چیئرمین بلاول وہاں پہ گئے.
ہم اس وقت جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کے محمد اسلم غوری کو لیتے ہیں. غوری صاحب یہی بتائیے کہ اس میں پارٹیز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, آپ کی آپ لوگوں نے یہ پہل کی اس فریڈم مارچ کی, آگے کے لیے کیا آپ لوگوں کا منصوبہ ہے, کیا نصب العین ہے؟
پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ یہ 2018 کا جب الیکشن ہوا تھا تو ہم نے ڈے ون سے یہ کہا تھا کہ جولائی کے الیکشن کے فورم دوسرے سیکنڈ ڈے ہم نے کہا تھا کہ یہ پورے ملک میں ایک ریزن کی گئی ہے, پری پلان قسم کی یہ اسمبلیاں تیار ہوئی ہیں اور اس پر تقریباً اس وقت جو جماعتیں ہمارے ساتھ کھڑی ہیں یہ سب کی سب جماعتوں نے ہم اس بات سے اتفاق کیا تھا اور یہ اکیلی ہماری گومت نہیں تھی لیکن سب سیاسی جماعتوں نے یہ کہا کہ کچھ عرصہ ان کو دیا جائے, ہم دیکھتے ہیں یہ کرتے کیا ہے, ایسا نہ ہو کہ یہ بہانہ ہم پہ لگایا جائے کہ ہم جمہوریت کو ڈی ریل کر رہے ہیں. تو جمعیت علماء اسلام نے ان کے ساتھ تعاون کیا اور آپ اسے مشورہ ہوا اور مشورہ ہو کے اے پی سی ہوئی اور اے پی سی میں فیصلہ ہوا کہ تھوڑا ٹائم دیتے ہیں. البتہ جمعیت علماء اسلام نے اپنی حکومت مخالف سرگرمیاں جاری و ساری رکھی اور ملک میں 15 سے زیادہ میڈین مارچ کیے جو اور ریکارڈ ہے اور پاکستان میں پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے, تقریباً ایسا کبھی نہیں ہوا. تو اس کے بعد ہم نے حکومت کو ایک ٹائم دیا, یہ باہمی مشترکہ مشورے سے دیا گیا کہ 31 اگست تک وہ ریزائن کر دیں کیونکہ وہ سلیکٹڈ ہے اور وہ منتخب نہیں ہے, الیکٹڈ نہیں ہے. لیکن حکومت نے اس کو مذاق سجا اور مذاق اڑایا گیا, حکومتی وزرا ٹیلی ویژن چینلوں پر بیٹھ کے مذاق اڑاتے تھے. اس کے بعد پھر ہم نے ان کو 27 اکتوبر کا ٹائم دیا اور کہا 27 اکتوبر کو کیونکہ یوم سیاہ ہے اور ہم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے 27 اکتوبر کو ہم یہ ایک مارچ کریں گے اور 27 کو تو ہوگا کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اور 28 سے پھر یہ آزادی مارچ کے حوالے سے پاکستان کے کیپیٹل اسلام آباد کی طرف روانہ ہوگا. ہماری اس بات کو بھی حکومت کی سطح پر سوچنے نہیں دیا گیا اور ہمارا مذاق اڑایا گیا. ہم اس وقت بھی ان کو کہتے رہے کہ یہ سیریس ہو جائے معاملات ایسا ہے, لیکن حکومت ہماری نان سیریس لوگوں کی ہے, وہ آج تک بھی سیریس نہیں ہے. آج کی پرائم منسٹر کا اسٹیٹمنٹ گلگت سے اٹھائیں تو اس کے اپنے کیپیٹل میں 30 لاکھ آدمی بیٹھے ہوں اور وہاں بیٹھ کے نان سیریس بیان دے رہا ہو, تو یہ اس قسم کے لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں سیاست کیا ہے, جمہوریت کیا ہے, سیاسی رواداری کیا ہے.
بہت دلچسپ. جی جی آپ ہمارے ساتھ رہیں. ہم اس کا ذرا تجزیہ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں. پروفیسر مہدی حسن آپ بتائیے, آپ انسانی حقوق کمیشن کے صدر ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ جمع ہیں اسلام آباد میں, اس میں مذہبی پارٹیاں بھی ہیں لیکن جو سیکولر جماعتیں ہیں وہ بھی اب شامل ہو گئی ہیں. اس دھرنے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ کس سیاسی پارٹی کو فائدہ پہنچ سکتا ہے؟
دیکھیے اس کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ جو مذہبی جماعت ہے جس نے یہ دھرنا شروع کیا ہے فضل الرحمان صاحب کی, ان کی سیاست کو فائدہ ہوا ہے, انہوں نے اپنی اہمیت جو ہے وہ واضح کر دی ہے. کیونکہ پہلے وہ نان اینٹیٹی سمجھے جاتے تھے سیاست میں پاکستان کی, لیکن جتنے لوگ انہوں نے جمع کر لیے ہیں اور جس ثابت قدمی کا ثبوت دیا ہے ابھی تک چلنے کے بعد نکلنے تک, یہ تو اب 2-4 دن کے بعد پتہ لگے گا کہ کتنے لوگ رہ جاتے ہیں ان کے ساتھ, کیونکہ کچھ لوگ یقیناً وہاں سے اٹھیں گے جو مایوس ہو جائیں گے یا تھک جائیں گے. دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے جو 2 دن کا وقت دیا ہے کیا اس میں وہ جذبہ برقرار رہے گا ان کا, جہاں تک ان کے الٹیمیٹم کے نتیجے کا تعلق ہے میرا خیال ہے کہ اس کا وہ نتیجہ تو نہیں نکلنا جو انہوں نے چاہا ہے. استعفیٰ اس طرح نہیں دیا کرتی حکومتیں. پاکستان کی تاریخ سیاست کی یہ ہے کہ جب بھی حکومت گئی ہوئی ہے
کسی ایجوکیشن کے نتیجے میں تو اس نے بانڈ آرڈر کے مسئلے میں اہم رول ادا کیا ہے, اور جب لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ انسٹیٹیوشن دخل دیتی ہیں جن کو وارننگ دی ہے مولانا فضل الرحمان نے, اور ان کو کہا ہے کہ وہ الگ ہو جائیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ سپورٹ نہ کریں حکومت کو, کہ ان کو یہ پتا ہے کہ کانسٹیٹیوشنلی تمام ادارے جو ہیں جن میں فوج بھی شامل ہے اور دوسرے ادارے بھی پولیس فوج اور دوسرے, وہ کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ کے تابع ہوتے ہیں اور اگر ضرورت پڑے تو وہ ان کو استعمال کر سکتے ہیں. اس لیے انہوں نے ان سے درخواست کی ہے یا الٹیمیٹم دیا ہے کہ وہ قید جاری کا اعلان کر دیں. یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ اگر کوئی حکومت کانسٹیٹیوشن ہو تو یہ ادارے اس کے ماتحت ہوتے ہیں.
بہت دلچسپ,
یہ مطالبہ ان کا ماننا نہیں ہے.
تاج حیدر صاحب, آپ بتائیے, عمران خان کا کہنا ہے کہ مذہب کو اس وقت سیاستدان استعمال کر رہے ہیں, اس بیان کو اس تناظر میں اس کا تجزیہ کیجئے جس میں عمران خان خود جو ہیں ماضی میں جلوس اور جلسے کرتے رہے ہیں, اور ظاہر ہے ان کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے اس حوالے سے.
طالبان خان نے پھر ایک ٹویٹ کر لیا ہے, وہ اس معاملے میں سیریس نہیں ہو سکتے, ان کی ساری جو سیاست ہے اب تک وہ مذہبی بنیاد پہ رہی ہے, اور دوسرا جو ان کی سیاست کا بڑا پلر ہے وہ یہ ہے کہ سپورٹ سے جو ہے وہ آگے بڑھا جائے. ہم ان دونوں کے خلاف ہیں, ہمارا ایک واضح پروگرام ہے, اور پہلے بھی جو ہمارے جلسے ہوئے اس میں ہم اپوزیشن کی دوسری جماعتوں کو دعوت دیتے رہے اور انہوں نے مہربانی کی اور ہمارے پلیٹ فارم پہ آئے. پھر یہ جب سے مہم شروع ہوئی ہے, کراچی کا جلسہ ہوا, تھر میں ہم نے جلسہ کیا, پھر وہاں کشمور میں جلسہ کیا, آج ہمارا رحیم یار خان میں جلسہ ہونا تھا, لیکن رحیم یار خان میں اب اتنی بڑی انسانی اہمیت ہوا ہے تو اس لیے ہم نے اس کو کینسل کیا ہے, لیکن اب پنجاب کے اندر ہمارے جلسے چلتے رہیں گے, خیبر پختونخوا میں ہمارے جلسے ہوں گے, اور پھر ارادہ یہ ہے کہ 30 تاریخ کو جو ہمارا یوم تاسیس ہے وہ ہم مظفر آباد کے اندر یوم تاسیس منائیں گے, اور اس کے اندر ہم ایک واضح پروگرام کہ معیشت کو کس طریقے سے کیا کیا لوگوں کے لیے جو ہے وہ سہولیات پیدا کی جائیں, پھر یہ کہ سیاسی حقوق کو کیسے بحال کیا جائے, جو پریس کے حقوق ہیں, میڈیا کے حقوق ہیں, ان کو ایک واضح پروگرام کے ساتھ پاکستان کی حکومت پارٹی آ رہی ہے, اور یہ جو تھا جو حضرت مولانا کر رہے ہیں اس سے الگ رہنا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مدد ہوتی ان طاقتوں کی جو عمران خان کے ساتھ.
اچھا جی, اور آزادی مارچ کو ہم دیکھتے رہیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کس کہاں تک ملک کو لے جاتی ہے, کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہوا, لہٰذا ہم اپنے شرکا کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل محمد اسلم غوری, پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر تاج حیدر, اور انسانی حقوق کمیشن کے چیئرمین پروفیسر مہدی حسن. اس پروگرام کے انجینئر تھے جو گل, پروڈیوسر اسفر امام. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی, سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
اقوام متحدہ کی شہروں کے بارے میں درجہ بندی کی ایک رپورٹ میں پاکستان کا شہر کراچی، جو کبھی روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا، اپنا قابل قیام شہروں کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے۔ اس طرح ملک کا تاریخی شہر اور پنجاب کا دارالحکومت لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار پایا ہے۔ یہ شہر اس حال کو کیسے پہنچے ہیں اور آئے یہ صورتحال کبھی تبدیل ہو سکتی ہے، اس بارے میں اسد حسن نے ماحولیاتی امور پر تحقیق کرنے والے صحافی عمار گوریڑیو سے گفتگو کی ہے۔ آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
عمار گوریڑیو نیشنل کونسل آف انوائرمنٹل جرنلسٹ کے سابق صدر ہیں، وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں کراچی کے مسائل کے بارے میں کہتے ہیں۔
کراچی کو اگر آپ دیکھیں تو کراچی کا ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ ریور انڈس سسٹم سے 200 کلومیٹر دور ہے، تو وہاں پر ایک تو پانی کا بڑا ایشو ہے، مگر کیونکہ دو پورٹس ہیں اور انڈسٹریز ہیں، یہاں پر صنعتیں ہیں، تو لوگوں کی ایک بہت بڑی جو تعداد ہے جو وہ کلائمیٹ مائگرینٹ جنہیں کہ موسمیاتی مہاجرین کہا جاتا ہے، ان کا رخ کراچی کی طرف ہوا ہے۔ تو ایک تو پچھلے 10 سالوں میں کراچی کی آبادی بہت بڑی ہے، اور دوسرا جو یہاں کی لیونگ کنڈیشنز ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو کراچی میں سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ کوڑا اور کچرا جو ہے وہ اٹھایا نہیں جاتا، پورے شہر کے اندر ہر جگہ پر پھیلا ہوا ہے، ان کو آگ لگا دی جاتی ہے، تو ایک تو وہ ایک ایشو ہے۔ دوسرا یہ کہ پاپولیشن بڑھنے کے ساتھ شہر میں گاڑیوں کی تعداد جو ہے بہت زیادہ بڑھی ہے، اس وجہ سے ٹریفک جام جو ہے وہ بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے ان میں سے دھوئیں نکلنے کا ایک بڑا سبب ہے، پھر انڈسٹریز جو ہیں وہ اس میں آتی ہیں، اور اس کے بعد جو آپ دیکھیں گے کنجسٹڈ آبادیاں ہیں شہر کے اندر، جو ہے سیوریج کے نالے کھلے ہوئے ہیں، تو اس سے بھی جو ہے تعفن جو ہے پورے ہوا میں پھیل رہا ہوتا ہے، تو کچرا جلانا، کچرے سے جو ہے وہ گیس کا نکلنا، کھلے ہوئے جو گٹر ہیں ان سے تعفن کا نکلنا، پھر گاڑیوں سے دھوئیں نکلنا، پھر انڈسٹریز ہے، تو اس کنڈیشن میں کراچی کی جو ہوا ہے، میں کل بھی دیکھ رہا تھا کسی ایپ پر تو اس میں کہا جاتا کہ آج جو ہوا میں کنڈیشن ہے اس کا مطلب ہے آپ نے آج 19 سگریٹ کے برابر جو ہے وہ پولوشن اپنے اندر لی ہے، تو یہ ایک بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے اور کراچی اس سے۔
وہ کہتے ہیں کہ تمام سیاسی اسٹیک ہولڈرز موجودہ خرابی کے ذمہ دار ہیں۔
دیکھیں کراچی کے اندر جو ایک سیاسی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ کراچی سیاسی طور پر ایک یتیم شہر ہے، ایم کیو ایم جو کہتی ہے کراچی کو اون کرتی ہے تو وہ لوکل لیول پر ہے، پھر سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، پھر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے، یہ تینوں جماعتیں کراچی کی اونرشپ پر تو لڑتی ہیں، مگر کراچی کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کے منصوبے پچھلے 3 سالوں سے وہ چل نہیں رہے ہیں، سندھ گورنمنٹ نے لوکل باڈی جو ہے وہ اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے، جو ایم کیو ایم کی گورنمنٹ جو ایم کیو ایم کی جو میئر ہیں وہ ایم کیو ایم کے ہیں، ان کو اصل میں کام کرنا تھا، تو وہ جو ہے ان کے کام کی بھی ایک کارکردگی پہ سوالات ہیں، تو کراچی جو ہے وہ سیاسی طور پہ یتیم شہر ہے۔
عمار گوریڑیو لاہور میں سموگ اور دیگر ماحولیاتی مسائل کا احاطہ یوں کرتے ہیں۔
جو میں نے اپنی ذاتی زندگی میں دیکھا ہے کہ پاکستان کے 26 بڑے جو شہر ہیں، چاہے اس میں پشاور ہو، کوئٹہ ہو، لاہور ہو، کراچی ہو، حیدرآباد ہو، فیصل آباد ہو، سکر ہو، ملتان ہو، یہ سارے کے سارے شہر جو ہیں وہ اپنی الارمنگ کنڈیشن کو کراس کر چکے ہیں، ان کے اندر ایئر پولیوشن کے لیں یا انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کو لیں یا کلائمیٹ چینج کے امپیکٹ ہیں، جیسے کراچی کے اندر ہیٹ ویو سے اموات ہو چکی ہیں، یہ پرسوں جو ہے سی لیول کے بعد کراچی کا پورا کوسٹ جو ہے وہ ڈوب چکا ہے، میں اس کی میڈیا نے اس کو کور نہیں کیا، تو یہ صرف ایئر پولیوشن کی یا فضائی آلودگی کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے شہر جو ہیں وہ اس وقت ان میں ایمرجنسی کی صورت حال ہے، یہ شہر جو ہیں وہ لیویبل نہیں ہے۔
پاکستان کے ان دو بڑے شہروں میں کیا ماحولیاتی صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ عمار گوریڑیو کی رائے۔
دیکھیں دعویٰ تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے بھی بڑے کیے تھے، اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کہا 1 بلین ٹری اور 1 ٹریلین ٹری سونامی لائیں گے اور درخت لگائیں گے، مجھے نہیں پتا وہ کہاں پہنچی ہے اور اس کی کیا کنڈیشن ہے، مگر اس وقت شدید ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر ماس ٹرانزٹ لایا جائے، گاڑیوں کے تعداد کو کم کیا جائے، انڈسٹریز کو شہر سے باہر منتقل کیا جائے، اور فوری طور پر شہروں سے کچرا اٹھانے کا انتظام اگر کیا جائے تو بہتر ہوگا، ورنہ 5-7 سال کے بعد یہ ارریورسیبل چینجز ہو چکی ہوں گی جن کو شاید ہم دوبارہ اس طرح بحال کر بھی نہ پائیں چاہتے ہوئے بھی، تو اس وقت اگر ایمرجنسی ڈکلیئر نہ کی گئی تو یہ صورتحال بہت زیادہ خراب۔
یہ تھے عمار گوریڑیو جو کہ نیشنل کونسل آف انوائرمنٹل جرنلسٹ کے سابق صدر ہیں۔ میں ہوں اسد حسن، وائس آف امریکہ واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے www.urduvoa.com۔